پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے وہ کچھ یوں ہیں. سب سے پہلے پاکستانی فوج کے ترجمان کے ایک بیان کی روشنی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا, جس کے بعد گفتگو ہوگی افغانستان میں ہونے والے ایک انتہائی افسوسناک دھماکے سے جس میں 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. ہم گفتگو کریں گے کہ داعش کی موجودگی کس حد تک وہاں پر امن کے لیے ایک خطرہ بنی ہوئی ہے, جس کے بعد بھارتی مبینہ جاسوس کلبھوشن یادو کے ساتھ اس کی والدہ اور بیوی کی ملاقات کے حوالے سے, جو اس وقت تو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک تکرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے, اس پر گفتگو کریں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 28 تاریخ دسمبر کی 3 دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا, تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم دنیا بھر کے اہم واقعات جو 2017 کے دوران واقع ہوئے ان پر گفتگو کریں گے. 3 ماہرین ہمارے ساتھ ہوں گے. ظاہر ہے کہ اتنے چھوٹے مختصر پروگرام میں تمام واقعات تو زیر بحث نہیں آ سکتے, لیکن جو بہت امپورٹنٹ واقعات تھے, بہت نمایاں تھے, ان پر گفتگو ہوگی. چنانچہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی. اس سلسلے میں ایک آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی اشتیاق کی, اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور ان کے بقول اس حوالے سے امریکہ اور افغان عہدیداروں کے الزامات میں صداقت نہیں ہے. انہوں نے جمعرات کو ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ حال ہی میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے دھمکی آمیز بیان بھی سامنے آیا ہے.
وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ اب کسی بھی دہشت گرد تنظیم کا کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر پاکستان میں موجود نہیں ہے. اس تناظر میں امریکہ اور افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانے موجود ہونے کی انفاؤنڈیڈ بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی, اور حال ہی میں امریکہ کی طرف سے دھمکی آمیز بات چیت بھی سنی گئی. We have sacrificed a lot. We have paid huge price both in blood and treasure. We have done enough and we cannot do any more for anyone.
میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں, ہم نے کافی کام کیا ہے اور ہم کسی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے. ان کا کہنا تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستانی وزارت خارجہ اپنے ملک کا موقف امریکہ کے سامنے پیش کر چکے ہیں.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, جن کا تعلق مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے, ممتاز تجزیہ کار ہیں. رانا اتھر جاوید صاحب پاکستان ہاؤس تھنک ٹینک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور بریگیڈیئر سعد نذیر, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال, میں آغاز کروں گا آپ سے. آپ نے بہت کیٹیگریکل الفاظ سنے میجر جنرل غفور کے کہ وی کین ناٹ ڈو اینی مور, کس طرح سے ریئیکٹ کرے, ہاؤ اٹ وڈ پلے ود دی امریکن پالیسی ہیئر.
امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو پہلے سے یہ جانتی تھی کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ریلیشن شپ اسٹریٹجک نہیں ہے, اب ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے, اس لیے خود پروکو کا معاملہ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان نے واقعی ایز فار ایز وی نو فرام ایویڈنس کہ واقعی انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اور یہ جو جنرل غفور کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, اس میں سب سے اہم جو معاملہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اب کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا کوئی ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹس نہیں ہے. اس کا مطلب کا یہ ہے کہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں لیکن ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں نہیں ہیں, اور کچھ لوگ آ کے ٹیررزم کر سکتے ہیں, یہ یہاں سے وہاں پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے معاملہ ہو جاتا ہے. اصل پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلق ہے وہاں پر ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے, اور جو پالیسیز ہو رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون سے ہو رہی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کا کوئی فلیکسیبلٹی یا پلے نہیں ہے. ایسی سچویشن میں جبکہ آپ کے پاس اتنا انفلوئنس نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو پرسویڈ کر سکیں, تو پھر کوئی نہ کوئی کمپنسیشن جو کوئی نہ کوئی کرپٹو کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. امریکہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اسی لیے یہ کانفلکٹ اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے. اور جو سیکرٹری آف سٹیٹ ٹیلرسن کی جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام کا تمام ریلیشن شپ جو ہے یہ ایچڈ ان سٹون ہو چکی ہے, اور اب اس کے بعد اگر کوئی ریویژن ہوگی تو کوئی تھرڈ پارٹی انفلوئنس کی وجہ سے ہوگی, ان دونوں کے بائی لیٹرل بیسس پہ نہیں ہوگی. یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جائے اس علاقے میں جس کی وجہ سے یہ کمپرومائز کرنے ضروری ہو جائیں دونوں کے لیے, تو پھر شاید کوئی نہ کوئی کوآپریشن کی کوئی کمپرومائز کی پوزیشن پیدا ہو سکے. لیکن جب تک جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں امریکن ڈپلومیٹک اسٹیٹس جو ہے وہ منجمد ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی وہی کیا ہے, وہ بھی اس کو منجمد کر چکے ہیں. تو اب تعلق جو رہ گیا ہے وہ پینٹاگون کا اور پاکستان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا ہے. یہ ایک بہت افسوسناک سی بات ہے کیونکہ ان میں کمپرومائز بہت مشکل ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. رانا تھا جاوید صاحب, یہ جو بیان آیا ہے پاکستانی فوج کے ترجمان کی جانب سے آیا ہے, جبکہ اس قسم کے بیانات تو نارملی جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے آتے ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ اس وقت صورتحال کیا بن رہی ہے؟ رانا اطہر جاوید صاحب آپ لائن پر ہیں؟ بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب آپ لائن پر ہیں؟ آپ فرمائیے.
جی جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن کی بات ہے تو جس طریقے سے ہمارے معزز مہمان نے فرمایا بالکل اگزیکٹلی وہ ایک ریورس سلوپ پر ہے, اور ریورس سلوپ میں ڈپلومیسی نے اپنا فرنٹ کھو دیا ہے اور ابھی ایک قسم کے بیراج ہے, اور دیر بیراج اب جو ہے وہ الزام کا ہے, وہ دھمکی کا ہے, اس میں مطلب ہے کہ ایسا کوئی سبسٹنس نہیں ہے جس پر بات کی جائے, بلکہ ایک قسم کا رویہ ہے اور مائنڈ سیٹ ہے. اب وہ جو مائنڈ سیٹ امریکہ میں بن چکا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں پاکستان نے جو ابھی ریوزٹ کی ہے اپنی پالیسی کو, تو میرے خیال میں کہ اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سر مہری ہے اور جو تعلقات کے دھمکی تک پہنچ گئی ہے, اس میں خدا نہ کرے کہ مزید اضافہ ہو, لیکن اگر کوئی, کیونکہ ایک چیز جو جنرل آصف غفور صاحب نے بتائی ہے کہ دیکھ لو انہوں نے اپنی پالیسی تو دے دی سٹیٹمنٹ کے حد تک, لیکن اگر اس پر وہ ایکشن کر لیتے ہیں تو پھر ہم بھی دیکھیں گے ہم اپنے ملک کا دفاع اور اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بخوبی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مس ایڈونچر ہو جاتا ہے تو اس مس ایڈونچر کا پاکستان کی طرف سے ضروری جواب دیا جائے گا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ جو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے یا رے آف ہوپ ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ ہندوستان کو مغربی سرحد اور مشرقی سرحد پر وائلنس پھیلانے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے سے روکے اور اس پر اپنا رسوخ استعمال کرے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کولیشن میں ہے اور جو کچھ دیا گیا ہے وہ کولیشن کے مد میں تھا اور وہ کوئی دوسرا خیرات یا ایڈ نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر اب امریکہ کا مالی دباؤ نہیں رہا ہے, دوسری طرف پر جہاں پر ان کی سخت بات چیت کا ہے تو سخت بات چیت کا سخت طریقے سے دباؤ جواب دیا جاتا ہے, اور جہاں سے ریسٹینڈ کرنے کی بات ہے تو اب پاکستان کی انگلی انڈیا کی طرف اٹھ رہی ہے کیونکہ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے.
اچھا,
تو اس کیلکولس کو اگر دیکھا جائے تو افغانستان درمیان میں ہے اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ کتنا وائلنس وہاں پر اب ہو رہا ہے. تو اب پاکستان افغانستان کے حوالے سے
جی
مزید کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی بات ہے کہ حملے ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں, پاکستان اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے لیے.
اچھا بگیڑ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی
جی
ہمارے ساتھ رہیے گا. رانا تھا جاوید صاحب آپ کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی تھی. میرا سوال یہ تھا اس حوالے سے کہ یہ جو بیان آیا ہے میجر جنرل غفور صاحب کا آیا ہے جو کہ فوج کے ترجمان ہے, جبکہ میرے خیال میں یہ بیان اس قسم کے بیانات نارملی سویلین لیڈرشپ کی طرف سے آتے ہیں, اس کا کیا سبب ہے؟ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟
جی بہت شکریہ جعفر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ بے شک آپ کی بات درست ہے کہ سویلین سائڈ سے آتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دو میٹنگ میں جب یہ جب پیٹرسن آئے تھے اور بعد میں دوسرے جو آئے ہیں صاحب, تو یہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں یہ اکٹھے ہوئی ہیں. یہ بھی ایک سمبولیکلی پہلی دفعہ ہوا ہے. نارملی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی لیڈرشپ آتی ہے یو ایس کی, تو وہ پہلے ملتے ہیں سیویلین لیڈرشپ کو, پھر ملتے ہیں فوج کو, پھر واپس بات جاتی ہے. اس دفعہ یہ فارمیٹ چینج ہوا ہوا تھا, ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس زمن میں یہ بیان دیا گیا ہے وہ قطعی نظر اس سے, کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ نے مائیکل پنس نے جو ہے انہوں نے یہ دیا ہے بیان افغانستان میں, اور حوالے سے دیا ہے, یہ ظاہر ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے, اور وہ پرانا جو ایک ان کا روایتی ایک جو ریٹوریکل ایک ہے سٹانس وہ کیا ہے. تو جواب میں پہلے سے یہ امریکنز کو پریزنٹ کی ہے سچویشن جب سیکرٹری آف سٹیٹ آئے تھے کہ پاکستان تیار ہے, ایکشنیبل انٹیلیجنس اگر پرووائڈ کی جائے گی تو اپنی سرزمین پہ کاروائی کرے گا گروپس کے خلاف, چاہے وہ حقانی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, انڈسکریمنیٹلی. تو یہ ایک لحاظ سے ہم اسے آئسولیشن میں ریڈ نہ کریں اس سٹیٹمنٹ کو, اور اس غفور صاحب کے یہ کوئی چیلنج نہیں کیا گیا امریکہ کو, یہ صرف ریٹریٹ کیا گیا کہ وی آر ریڈی ٹو ورک ود یو ایس گیون دا کنڈیشن کہ اب ہم اکیلے, یعنی کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ یہ کریں تو وہ نہیں کر سکتے, مگر اس میں یہ بھی کانٹیکسٹ ہے کہ یہ مل کر تو امریکہ اور پاکستان کرتے رہے ہیں کام, یہ ابھی بھی پاکستان کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن چونکہ یہ ٹون بڑا بلیجرنٹ اور تھریٹننگ ہے, تو اس لیے ایک سوورن کنٹری ہونے کے ناطے سے اور انڈر دا کرنٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی سچویشن پاکستان کے لیے قطعی طور پہ اور پاکستان کی فوج کے لیے ریپوٹیشن وائز یا پروفیشنلزم کے حوالے سے یہ قطعی وہ منفی بات ہوگی اگر پاکستان ان تمام سٹیٹمنٹس کو لیٹ گو کر دے اور اس کا جواب نہ دیا جائے. یہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ پاکستان کی سویلین حکومت, آپ کے وزیر خارجہ یا وزیر دفاع, وہ میدان میں آتے اور اس کے بیان کو جسے آپ کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ تو نہ کرتے, لیکن ایک کانٹیکسٹ میں پریگمیٹک طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے. چونکہ 24 آورز گزرنے کے بعد یا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کا جواب نہیں آیا, تو یہ فوج کی جو سچویشن ہے, کیونکہ آفٹر آل ون وے آر دا ادر یہ بات فوج کے, آپ کو پتا ہے ریپبلکن کے دور میں خاص طور پر یہ فوج کے ساتھ فوج کا تعلق ہوتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے یا فورن افیئرز کا وہ کم ہو جاتا ہے. آج تک روایتی طور پر یہ ہمیشہ ڈیفینس کے شعبے جو ہیں وہ زیادہ مل کر کام کرتے ہیں, کیونکہ پرانے دور سے لے کر اب تک انٹرنیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جب بھی یہ بات ہوئی ہے تو فوج کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, امریکی آرمی کو بھی اور امریکن پینٹاگن کو بھی, وزارت دفاع کو بھی. مگر اس دفعہ سچویشن نازک ہے ذرا, وہ یہ کہ انٹرنلی جو گینز یو ایس میں اب تک کوئی ایسے اسٹریٹجک گینز نہیں ہوئے ان سے کہ ریکنسیلیشن شروع ہو جائے, پولیٹیکل پروسیس شروع نہیں ہو رہا. تو پولیٹیکل پروسیس نہ شروع ہونے کی وجہ سے اور مسلسل وہاں پہ حملے ہونے سے اور ادھر پاکستان کے اندر بھی حملے ہو رہے ہیں, تو یہ جو پیرلل اسالٹ ہے ملیٹنٹس کا, اس سے دونوں ممالک اپنے اپنے جو ریئل کور انٹرسٹ ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بات چیت کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیکھنا چاہیے, یہ اتنی کوئی خطرناک
صورتحال نہیں
پیدا ہوگی خدا نہ خواستہ کہ پاکستان نے کوئی امریکہ کو چیلنج کر دیا اور کل کو امریکہ پاکستان پہ جنگ پڑے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف کلیئرٹی دی گئی ہے دوبارہ کہ ہم تیار ہیں, مگر ان میں ہماری شرائط یہ ہیں کہ ہمیں نہ کہا جائے کہ آپ صرف آ کے یہ کام کریں, یہ بات ہے.
بہت شکریہ رانا تھر جاوید صاحب اور بریگیڈیئر صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر جناب عقیل یوسف زئی صاحب موجود ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے عقیل یوسف زئی صاحب جو افغانستان میں آج ہونے والے حملے کے بارے میں ہے, اس کو سن لیتے ہیں پھر آپ کے کمنٹس لیتے ہیں.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعرات کی صبح ایک شیعہ ثقافتی مرکز پر حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے. شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے جمعرات کو ہونے والے حملے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا. ابتدا میں آنے والی خبروں میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کا ہدف ایک خبر رساں ادارہ تھا، لیکن بعد میں افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ بم دھماکوں کا نشانہ ثقافتی مرکز تھا۔ افغان حکام کے مطابق خودکش بمبار عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، جہاں اس نے لوگوں کے درمیان اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا، جبکہ دو دھماکے عمارت کے باہر بھی ہوئے۔
جی عقیل صاحب، یہ جو دھماکہ ہوا ہے اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیا اب داعش واقعی اتنی قوت پکڑتی جا رہی ہے اور طالبان کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہو رہا ہے افغانستان میں؟
شکریہ جعفر صاحب، میرے خیال میں یہ تو ان حملوں کا ایک تسلسل ہے جو کہ ہم بالخصوص شمالی افغانستان کے بعض علاقوں میں بالعموم دیکھ رہے ہیں کہ داعش نے صرف یہ کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں جڑے پکڑ رہی ہے، بلکہ ان کی کارروائیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور آج جس طریقے سے ایک کلچرل سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے مختلف امام بارگاہوں کو، مختلف ریلیز کو اور مختلف بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہاں پر داعش اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، بلکہ اب اس قسم کی اطلاعات بھی ہے کہ القاعدہ بھی افغانستان میں دوبارہ منظم ہو رہی ہے، اور بیک وقت افغان فورسز کو، نیٹو کے فورسز، افغان عوام کو بیک وقت طالبان، داعش اور القاعدہ کے حملوں اور ان کی نسب بندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اچھا عقیل یوسف زئی صاحب، وہ بحثیت ایک ایکسپرٹ، ظاہر ہے کہ آپ کی نظریں ہیں اس کے اوپر، پوری سچویشن کے اوپر، یہ جو ایک مثلث بن رہا ہے، ایک جانب طالبان ہے، دوسری جانب داعش ہے، پھر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ بھی منظم ہو رہی ہے، تو کیا یہ تینوں فورسز ایک دوسرے کے خلاف برتنے پیکار ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی تعاون بھی ہے حکومت کے خلاف، افغانستان کے خلاف، جنوبی ایشیا کے عوام کے خلاف؟
جبری صاحب، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بعض قسم کی اطلاعات اس طرح آ رہی ہے کہ القاعدہ اور طالبان اتحادی بن رہے ہیں، یا ان کے درمیان بہت بڑے لیول پر مصر کے چند لوگ چند اور ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ القاعدہ کو پھر سے افغانستان کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان ہی میں متحرک کیا جائے، اور پھر اس کی ایکسٹینشن کو پاکستان تک، ہندوستان تک اور چند اور ممالک تک آگے بڑھایا جائے۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمالی افغانستان میں طالبان اور داعش کے درمیان بھی چند لڑتے ہوئی ہے، اور وہاں پر اطلاعات اس قسم کی ہے کہ روس کی حکومت، ان کی چند انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ طالبان کو معاونت فراہم کر رہی ہے، اور دوسری طرف امریکنز داعش کو، جس طرح پاک افغانستان کے بعض جو لیڈروں نے بات کی ہے یا حامد کر رہے تھے، مسلسل الزامات لگا رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ لوگ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بعض ایشوز پر یہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، مگر آن دا سیم ٹائم وہاں پر طالبان اور القاعدہ کے درمیان اتحاد کی بات بھی ہو رہی ہے، وہاں پر امریکہ اور روس بھی ایک دوسرے کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے پراکسی وار کے سلسلے میں۔ تو اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت بہت سے علاقوں کو نہ صرف یہ کہ مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ وہاں پر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل فورسز افغانستان میں امن چاہتی ہے یا نہیں۔
ایک آخری سوال عقیل یوسف زئی صاحب، عراق سے اور شام سے بھاگنے کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کو داعش اپنا مرکز بنا رہی ہے؟
بالکل جابر صاحب، آپ نے بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا۔ جب ہم اس تمام وار کے مختلف ڈائمینشنز کو دیکھتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ ایک جگہ پر جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کر آپریشنل کا رویہ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہاں پر جو انٹرنیشنل فورسز ہے یا امریکنز ہے، جس طرح آپ نے شام اور عراق کی بات بھی کی، تو یہ تو اب ریکارڈ پر ہے کہ افغانستان سے، پاکستان سے بہت سے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں شام اور عراق میں گئے ہوئے تھے۔ اب جو چونکہ وہاں پر انٹرنیشنل فورسز، خاص طور سے امریکن، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے، تب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں جو بچ گئے تھے، بلکہ وہ دوبارہ پاکستان اور افغانستان کے اندر خود کو مضبوط کر رہے ہیں۔ افغانستان کے وہ علاقے جہاں پر حکومت ریٹ نہ ہونے کی برابر ہے، وہاں پر یہ لوگ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی کارروائیوں کی شدت یا شدت صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے لیے بھی یہ لوگ مستقبل میں، یا تنظیمیں مستقبل میں خطرہ بن سکتی ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا عقیل یوسف زئی صاحب، ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، اس ضمن میں جو مبینہ جاسوس کلبھوشن جادیو کی، اس کی والدہ اور بیوی سے ملاقات کے سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ریٹرک شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں اور جناب خالد رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے. یہ ایک چھوٹا سا بریک جس کے بعد گفتگو ہوگی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ڈاکٹر منیش کمار اور جناب خالد رحمان صاحب. یہ ایک بہت مختصر سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی سہیل انجم کی دہلی سے, اس حوالے سے اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں اس پر.
وزیر خارجہ سشما سوراج نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی اپنی والدہ اور اہلیہ سے ہونے والی ملاقات پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بیان دیا اور الزام عائد کیا کہ انسانیت اور خیر سگالی کے نام پر ہونے والی اس ملاقات میں انسانیت اور خیر سگالی کا فقدان تھا. انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران کلبھوشن کافی تناؤ میں تھے اور انہیں جو سکھا پڑھا کر بھیجا گیا تھا وہ وہی بول رہے تھے, وہ پوری طرح صحت مند بھی نہیں تھے. سشما سوراج نے کہا کہ پاکستان نے اس ملاقات کو ایک پروپیگنڈا ہتھیار کی طرح استعمال کیا اور آپس میں جو باتیں طے ہوئی تھی ان کی خلاف ورزی کی.
یہ بھیج آگے کی دشا میں بڑھنے والا ایک قدم ثابت ہو سکتی, لیکن اتیانت کھیت کا وشے ہے کہ ان دونوں دیشوں کے بیچ بنی سہمتی سے ہٹ کر اس ملاقات کا آیوجن کیا گیا. 22 مہینے بعد ایک ماں کی اپنے بیٹے سے اور ایک پتنی کی اپنے پتی سے ہونے والی بھاؤ بھری بھیج کو پاکستان نے ایک پروپیگنڈا کے ہتھیار کے روپ میں استعمال کیا. پتی جی
خالد رحمان صاحب, بھارتی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں ایک پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا پاکستان نے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟
دیکھیے, اس حد تک تو میں ان سے متفق ہوں جو انہوں نے بات کہی کہ یہ ایک موقع تھا اور موقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان نے جو ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ملاقات کا ایک موقع فراہم کیا, بدقسمتی سے وہ ضائع ہو رہا ہے. لیکن یہ ضائع ہونے کی جو اسباب وہ بتا رہی ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. ظاہر ہے یہ کلبھوشن یادو صاحب جن الزامات کے تحت اور جن جرائم کے تحت بلکہ پاکستان میں ایک دہشت گرد سمجھے جاتے ہیں, تو یہ کوئی شادی کی تقریب یا سالگرہ کی تقریب تو نہیں تھی. یہ تو ایک دہشت گرد کی اس کے اہل خانہ سے ملاقات کروائی جا رہی ہے جو ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ ہو رہی ہے, اس معنی میں کوئی قانونی مطالبہ نہیں تھا یہ. اور جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو دیکھیے, دنیا میں آج کل جتنے اہم ایئرپورٹس ہیں اس پہ اہم ترین لوگوں کے بھی جوتے اتروائے جاتے ہیں. اس قسم کی بات کو اگر آپ سیکیورٹی کی بنیاد پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں انہیں آپ کہیں کہ یہ پروپیگنڈے کے لیے کیے جا رہے ہیں, تو دیکھیے یہ خبر تو بہت بڑی تھی, اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں بات چیت تو ہوگی اور کلبھوشن کی دہشت گردی کی بات بھی ہوگی اور پاکستان کے اس گڈ ول جیسچر کی بات بھی ہوگی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وزیر خارجہ صاحبہ اور ہندوستان کے دیگر لوگ جو ہیں, یہ ان کا ایک طرح کا آفٹر تھاٹ ہے کہ چونکہ ایک ماحول ایسا بن گیا کہ جس میں لوگوں کو یہ پاکستان کا گڈ ول جیسچر نظر آیا, تو اب ان کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی جانب سے پروپیگنڈے کی ایک جنگ شروع کر دی گئی ہے کہ جیسے یہ تو کوئی ایک پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی خاص منصوبے کے تحت کیا ہے. ظاہر ہے اگر یہ ملاقات نہ ہوتی تو پاکستان کے لیے کوئی ایسا دباؤ تو نہیں تھا کہ ملاقات کروائی جائے, تو یہ تو ان اوے ایک گڈ ول جیسچر تھا. مجھے بھی اس کا افسوس ہے کہ اس گڈ ول جیسچر کے جواب میں جو بات ہونی چاہیے تھی وہ انڈیا کی طرف سے نہیں ہو رہی اور اس کے نتیجے میں ایک موقع ضائع ہو رہا ہے.
ڈاکٹر منیش کمار, آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں خالد رحمان صاحب کے اس اسسمنٹ سے کہ یہ موقع ضائع ہو رہا ہے اور اس میں جو صورتحال اب بن رہی ہے اس سے بجائے اس کے کہ اس سے بہتری پیدا ہوتی اور خرابی پیدا ہو رہی ہے؟
دیکھیے, دو تین باتیں ہیں. جو پہلی بات یہ کہ یہ گڈ ول جیسچر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کوئی اچانک سے لیا ہوا فیصلہ نہیں ہے, انہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا جواب دائر کرنا ہے, ان کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کلبھوشن کے ساتھ کیا انٹرنیشنل قانون توڑے ہیں یا نہیں توڑے ہیں, کیا ان کو एक्सेस दिया गया है, नहीं दिया गया है, कौन सा एक्सेस, तो ये उस दबाव के तहत ये मीटिंग की गई, एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर ये कह रही हैं कि जो करार हुए थे इन दोनों फैमिलीज की मुलाकात की, उस करार को तोड़ा गया है, अगर ये क्लेम हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है तो इसको झुटलाने का तो बस एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जाए कि भाई ऐसा कोई हम लोगों ने करार नहीं किया था, ये हमारे करार में ये था कि भाई हम जो है उनके ड्रेसेस उतरवाएंगे, हम उनके जो है वो चप्पल उतरवाएंगे, ये हम जो है उनको जो है मीडिया के सामने पेश करेंगे। ये बात अगर ये पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आना चाहिए तभी तो उनकी बात झूठी होगी। ये हम यहाँ बैठ के ये कहते हैं कि भाई वो उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, इससे कोई बारे मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की बातों को झुठलाए, वो बताए कि भाई आपने जो जो करार जो किए थे, जो बातचीत हमारी हुई थी, उसी के हिसाब से सब कुछ हुआ है। एक तीसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर में ये मसला तो बिल्कुल ही इमोशनल हो गया है। मैं पिछली बार भी जब इस मुद्दे के ऊपर मैं बता रहा था, मैंने उस दिन भी कहा था कि 48 घंटे के बाद सरकार जो है कुछ फैसला लेगी, एक बार सारी चीजें आ जाएगी तब ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन उस वक्त भी ये चिंता जताई जा रही थी कि जिस तरह से ट्वीट किया गया वो गलत है। तीसरी बात, कुछ और भी खबरें आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, कुछ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स ने भी ये बताया कि फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का उनको जो रिपोर्टर्स ने कैट कॉल्स किए, जो उनको उनके साथ जो है मिसबिहेव किया, जो स्लोगनिंग किया, जो जो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे थे, जो उनको इसको कवर कर रहे थे, उनको एक मैंने एक मैसेज के तहत ये कहा गया कि जॉब वेल डन, ये इस तरह का मैसेज दिया गया। ये ट्वीट पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं। ये इन सब चीजों को देख करके ये लगता है कि जो हिंदुस्तान जिस बात को कह रहा है और जिस तरीके से इस चीज को एक अच्छे मौकिफ को जो है इन लोगों ने पूरा का पूरा जो है वो गड़बड़ कर दिया, तो सारा जो है वो एक कंट्रोवर्सी वो बन गई है। अब तो ये एक मसला जो है ये मुझे लगता है कि आगे चल करके इस पर बातचीत होगी। अब ये कुलभूषण का मसला यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा और ये मसला जो है ये आगे चलेगा। तो ये मेरा ये कहना है कि ये मतलब बिल्कुल ही हम इन लोगों से बात ना करें। हम अगर कोई बात हिंदुस्तान की तरफ से कही जा रही है तो उसके उसके तरीके उसके 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 उसको झूठ बताने के लिए आपके पास जो है कुछ दलीलें होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए।
सही, खालिद रहमान साहब आप कुछ कहना पसंद करेंगे? मेरे पास टाइम बहुत कम है जी।
अभी मेरा ख्याल से तो बात बहुत वाजे है। देखिए ये तो एक वाकया नहीं बल्कि ये दरअसल उस अलामत है जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं और जिसमें भारत की तरफ से मुसलसल एक ऐसा अमल है कि ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोई कोशिश की जाए तो वो उसको निगेट करें, तो ये उसकी एक अलामत है। ये नहीं होगा तो कोई और वाकया लगता है कि भारत की मौजूदा हुकूमत तो खास तौर पे इस पे तुली हुई है। जितनी बातें वनेश कुमार साहब ने कही हैं मैं उनका जाती तौर पे एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इल्ज़ाम लगाने वाले अगर किसी सबूत के साथ आएँ तो फिर किसी का जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है, वरना सुषमा स्वराज साहिबा इसके अलावा भी कुछ और कह दें तो हर बात का जवाब तो इस माना में ज़रूरी नहीं होता। देखिए दोनों खवातीन यहाँ थीं, भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे, उस वक्त भी मीडिया मौजूद था, उस वक्त मीडिया के सामने उनको बात करने का एक मौका भी हासिल था, वो बात कर सकते थे। अब भी दोनों खवातीन वहां मौजूद हैं, उनको मीडिया के सामने पेश कर दिया जाए, वो अपनी जबान से कुछ कहें तो उसकी बात कुछ और होगी। बाकी कई घंटे तक फॉरेन ऑफिस में मीटिंग के बाद अगर इंडिया की हुकूमत के ओहदेदारान कुछ कहने लगे तो मुझे तो लगता है कि ये उन दोनों खवातीन की बात नहीं है बल्कि एक बना बनाया नैरेटिव है जो उस मुलाकात के बाद के लिए तैयार किया गया है।
मनीष कुमार साहब लास्ट वर्ड, मेरे पास एक मिनट है।
मैं यही बात की, मैं लास्ट वर्ड ही कहना चाहूंगा कि ये तो तस्वीरों में नजर आ रहा है ना कि उनके ड्रेस बदले गए, ये वीडियो में नजर आ रहा है कि उनके जो है उनकी उनकी बिंदिया उतारी गई, उनका मंगलसूत्र उतारा गया, ये मसला यहाँ पे इमोशनल हो गया है। हालांकि ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है
सही।
लेकिन जब ये एक इमोटिव मसला जब बन गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इस बात से कोई मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सरकार के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर में ये मसला जो है
इमोशनल हो गया
बन चुका है, तो इसको खत्म करने के लिए। और एक लास्ट बात मैं ही कहूंगा कि जो हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये करार हुआ था पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के साथ कि मीडिया के पास बिल्कुल कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मीडिया को इनके सामने नहीं आने दिया जाएगा, तो ये करार को क्यों तोड़ा गया, इसका जवाब तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा।
सही, بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. جناب خالد رحمان صاحب, ظاہر ہے کہ آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں خالد رحمان صاحب؟
میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے
جی,
یہ تو ڈے ون سے معلوم تھا کہ میڈیا کو آپ روک نہیں سکتے. البتہ میڈیا کو ایک ضابطے کا پابند بنایا جائے گا اور غالباً وہ ضابطے کی پابندی پوری ہوئی ہے. میڈیا کے سامنے انہیں پیش نہیں کیا گیا. باقی میڈیا جس طرح سے آگے بڑھ کے اپنے طور پہ جستجو کرتا ہے,
میرا
خیال ہے کہ ساری دنیا میں ویل نون ہے, اس کی یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے کہ انہیں میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا. انہیں یہ موقع حاصل تھا کہ اگر وہ میڈیا کے سامنے جانا چاہیں تو وہ اس وقت بھی جا سکتے تھے.
بہت شکریہ منیش کمار صاحب آپ کا بھی. آپ کو تو اور کچھ نہیں کہنا؟
میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے جو ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے
جی,
جب آفس سے وہ باہر نکلے تو کار کو آنے میں دیری ہوئی, جہاں سے کچھ دور پہ میڈیا تھی.
جی,
اگر یہ چھوٹا سا ارینجمنٹ اگر ڈھنگ سے آپ نے کر لیا ہوتا کہ
جی
کار کے آنے کے بعد آپ ان کو سیدھے نکالتے آفس سے اور سیدھے کار میں بٹھا دیے ہوتے تو شاید اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا.
بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. اور ہمارے کچھ کالرس ہیں, اکرم صاحب ہیں اٹک سے ہمارے ساتھ. جی اکرم صاحب, محمد اکرم صاحب اٹک سے. لیاقت الملک صاحب دیر سے, ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. طارق چغتائی صاحب,
مطمئن ہوں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک دوسری ملاقات بھی کرائے فروری کے مہینے میں, تاکہ کلبھوشن یادو کی والدہ صاحبہ اور بی بی صاحبہ مطمئن ہو جائیں بیچ میں جن کی موجودگی میں یہ ملاقات ہو, تاکہ پتہ لگے کہ ان کو تسلی ہو گئی ہے. بیچ میں جو تنقید ہے انڈیا کی طرف سے, انہوں نے سارا کام جو ہے نا پاکستان کا بگڑ گیا. پاکستان کو اپنی ریپوٹیشن قائم کرنے کے لیے فروری میں ایک اور ملاقات کروانی.
بہت شکریہ آپ کے, لیاقت الملک صاحب دیر سے.
جی جعفری صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں
جی
کہ سشما سوراج صاحبہ کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ کلبھوشن جو ہے یادو, یہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں را کا ایجنٹ ہوں, اور آپ کو خوب پتا ہے کہ وہاں کتنے کونسلیٹ ہیں مغربی سرحد کے اس پار اور اس میں را.
اب اختصار کیجئے, بہت میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, مختصر کیجئے پلیز.
ان کے دل پر کیا, ان کی بیویوں کے دل پر, ان شہیدوں کے کیا گزرے گی جو یہاں دھماکوں میں کلبھوشن کی پلیٹیں مارے گئے ہیں. یہ ہے کہ
بہت شکریہ آپ کا لیاقت الملک صاحب. اور طارق چغتائی صاحب ہیں ہمارے ساتھ چونیا سے. جی طارق چغتائی صاحب.
جی السلام, جی السلام علیکم. صاحب میں نا یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ کلبھوشن صاحب کی جو ملاقات کا جو ٹائم فریم تھا, تمام چیزیں پہلے واضح تھی, اور آج کا جو ٹائم آف انڈیا ہے اس میں یہ واضح ہے, وہ یہ ایک درست بات ہے کہ وہ رو کا ایجنٹ رسوائی زمانہ اس کا ایجنٹ ہے. لیکن جو خالد رحمان صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, ہم یہ موقع جو بہت تیزی سے گنوا رہے ہیں, جن موقعوں سے ہم
مختصر کیجیے صاحب, میرے پاس وقت بہت کم ہے.
جی تو یہ ہے کہ جو میڈیا چشمہ سرائے صاحب والے آج جو ادھر وویلا مچایا ہوا ہے, یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ہمارے
بہت شکریہ
کے اوپر نمک پاشی ہے.
بہت شکریہ آپ کا. اور سامنے ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے سال گزرتے ہوئے سال کے اہم واقعات کے بارے میں. سلمان عابد صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں,
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک سلمان عابد صاحب. یہ سال اب تقریباً ختم ہو رہا ہے, آج 28 تاریخ ہو گئی, 3 دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اس دوران پاکستان, ہندوستان, افغانستان, مڈل ایسٹ, ساری دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. آپ سے ہم گفتگو کرنا ہی چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں, خاص طور پر پاکستان, افغانستان اور انڈیا میں جو بڑے ایونٹس ہوئے ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گے اور کیسے آپ ان کو کیٹیگرائز کریں گے؟
دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں یا جنوبی ایشیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, خاص طور پہ جیسے آپ نے خود کہا کہ بھارت, افغانستان اور پاکستان کا تناظر دیکھیں, تو اس کے اندر جتنی کوپریشن کی ضرورت تھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی, وہ انفارچونیٹلی تو ہو نہیں سکا. اچھا کچھ انیشیٹو اٹھائے گئے انڈیا پاکستان افغانستان کے تناظر میں, لیکن ہم نے اس کے وہ نتیجہ نہیں دیکھ سکے جو ہم نتیجہ چاہتے تھے. مثلا جو سب سے بڑا پرابلم آیا آپ نے دیکھا, جو افغانستان ہے وہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ربر اسٹمپ کے طور پر انڈیا پاکستان کے درمیان بنا ہوا ہے, اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے بنیادی طور پر کہ جی جو ہندوستان کی انٹروینشن ہے پاکستان کے اندر وہ بنیادی طور پر وایا کابل ہوتی ہے, اور افغانستان کا بھی ایک کرائسس یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں اگر اس 2017 کو دیکھنے کی کوشش کروں تو جو ایونٹس میں جو انیشیٹو بھی لیے گئے اور کئی موقع پہ انڈیا پاکستان کے درمیان بات چیت کا معاملہ اگر کہیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی پیش رفت ہوتی ہے, یا افغانستان کے تناظر میں طالبان کو کہیں نیگوشیشن کے اندر لانے کی, تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے جو بد اعتمادی پیدا کرتا ہے.
اچھا.
اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کلبھوشن کا معاملہ تھا اس نے بد اعتمادی پیدا کی.
صحیح.
افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے پروسیس میں جو پاکستان سے ایکسپیکٹیشن تھی جب وہ پوری نہیں ہوئی تو سارا بلیم گیم پاکستان پہ آ گیا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تینوں ملکوں کے درمیان اگر آپ دیکھیں 2017 کو تو ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کا جو پالیٹکس ہے وہ بہت ڈومیننٹ رہا ہے, اور اس سے آگے بڑھنے کا جو عمل تھا وہ کمزور ہوا اور اس سے بد اعتمادی جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ کر گئی.
اچھا پاکستان کے اہم واقعات تو 2017 کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے
پاکستان کے تو سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جو نواز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا, پہلی دفعہ پاکستان کی کسی منتخب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے نااہلی کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسرا جو بڑا ایونٹ ہوا پاکستان کے کانٹیکس میں جو نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے جس میں اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ پیدا ہوا پچھلے ہم 5-6 مہینے سے جو ایونٹس دیکھ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان ایک اپنے ریاستی کرائسس کے اندر بھی جو ہے نا شکار ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم عام طور پہ دیکھا کرتے تھے کہ جو ہے نا فوج اور سیاستدانوں کے درمیان جو ہے نا کلیش نظر آتا تھا, لیکن اب اس میں تیسرا فریق جو ہے وہ جوڈیشری بھی جو ہے اس طرح سے شامل ہو چکی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے تھی وہ پاناما کے آنے کے بعد ایک پوری پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہو گئی ہے, اور نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے اس نے پاکستان کے اندر ایک بڑی میجر پولیٹیکل چینج لا کر جو ایک پاپولر لیڈرشپ جو نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پاپولر لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں ان کو ایک ڈیفنسو پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور یہ جو اس وقت ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ آج آرمی چیف آئی ایس پی آر نے اپنا ایک بیان جاری کر دیا سویلین کو کانٹیکسٹ میں, اس سے پہلے جو چیف جسٹس ہیں ان کو آ کے بولنا پڑ رہا ہے. تو اب اداروں کو اپنی وضاحتیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا اینگل ہے کہ جہاں اداروں پر جتنی لان تان ہو رہی ہے اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ ہر ایک فریق جو ہے وہ سامنے آ کے اپنی بات کر رہا ہے. اس سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس نے پاکستان کو زیادہ ویک کیا ہے اس برس کے اندر, اور کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جس کو ہم بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ جوڑ سکیں.
اچھا جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی تو پاکستان میں تو یہ واقعات بظاہر کم ہوئے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو داعش ہے یا آئی ایس آئی ایس ہے وہ اب عراق اور شام سے بھاگنے کے بعد ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں میں اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو رہی ہے؟
یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے 2017 میں جو چیز اچیو کی ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو کچھ انیشیٹو لیے گئے ہیں اس میں کافی خاطر خواہ کامیابی مل سکی ہے. اگرچہ ہم نیشنل ایکشن پلان پر اس طرح سے عمل درآمد سیاسی طور پر نہیں کر سکے, لیکن جو داعش کا ابھرنا ہے اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ سوالات ابھر رہے ہیں. افغانستان کے کانٹیکسٹ میں آپ کو حامد کرزئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ جو داعش کا جو افغانستان میں پھیلنا ہے اس کے اندر پیچھے امریکہ انوالو ہے, ایران کے اندر یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو داعش ہے اس نے ریجنل پالیٹکس کے اندر ایک نئے قدم جمانے شروع کیے, اور ہر ریجنل ممالک کو کسی نہ کسی شکل میں اس نے اپنے اس پہ رکھنا ہوا ہے. اگر ابھی بھی ہم نے داعش کے معاملے میں کوئی ایک اسٹریٹجی نہ اپنا سکے, تمام ممالک مل کر کوئی جوائنٹ ایکشن نہ بنا سکے, تو یہ ایک مستقبل کے لیے بڑا خطرہ جو ہے اس علاقے کی سیاست کے لیے ہمیں نظر آئے گا.
اچھا ہندوستان کے لیے آپ 2017 کے کون سے اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے صرف تذکرے کے طور پر؟
دیکھیں ہندوستان کے اندر جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نریندر مودی کے کانٹیکسٹ میں وہ ایک اسٹرانگ پرائم منسٹر کے طور پہ موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان کا جو پرابلم سب سے بڑا ایونٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سیکولر اسٹیٹ کا جو ماڈل تھا وہ اس سے اور وہ ہندواتا کی جو سیاست کا ریفلیکشن ہے وہ بہت ڈومیننٹ کر گیا ہے 2017 کی پالیٹکس میں, جو انٹرنل انڈیا کی سیکولر پالیٹکس کے لیے بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا چیلنج ہے, اور اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ریجنل ممالک میں بالخصوص پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے.
ایک منٹ ہے میرے پاس, آنے والے سال کے لیے آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں, کیا ایز اے پولیٹیکل
میرا خیال ہے جعفری صاحب 2018 کا سال جو ہے وہ کوئی اسٹیبلٹی کریٹ نہیں کر سکے گا انڈیا پاکستان افغانستان کے درمیان, اور زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا, اور پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ 2018 جو ہے کوئی بہت بڑی اسٹیبلٹی کریٹ نہیں کر سکے گا, مہاذرائی کی پالیٹکس زیادہ ڈومیننٹ نظر آتی ہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. اور اب ہم چلتے ہیں لندن جہاں سے منظر قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے مشرق وسطی کی صورتحال کے اوپر. یہ بتائیے منظر قریشی صاحب کہ 2017 کا جو سال ہے وہ 3 دن کے بعد ختم ہو رہا ہے, تقریباً 362 دن گزر چکے ہیں اس کے. مشرق وسطی میں اس سال کے دوران جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ اہم ایونٹس وہ کیا ہیں, خاص طور پر جب ہم شام کی جنگ دیکھتے ہیں, عراق میں داعش کے خلاف کارروائی دیکھتے ہیں, ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بات دیکھتے ہیں, یمن کی جنگ دیکھتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
جی اگر ہم مشرق وسطی کی بات کرتے ہیں تو ایک کونے سے شروع ہو جائیں اور ہر ملک کو دیکھیں تو ہر جگہ ہی ایسے ایونٹس ہیں کہ ہر ایونٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے, اور ہر ایونٹ ایسا ہے جو کہ آگے چل کے جس کے کافی اثر ہوں گے پوری دنیا کے اور اسپیشلی اس خطے میں. سب سے بڑا جو ہم دیکھتے ہیں جو میجر جو چینج آیا جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں ہلچل بہت زیادہ مچی وہ تھا چینج اوور سعودی عرب کی جو مناکی ہے وہاں پر. جب سے بادشاہ کا چینج اوور آیا تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی چیزیں چینج ہونی شروع ہوئیں, بہت فریکوینٹلی وہاں پر چینجز آئیں, اور اس کا افیکٹ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ سیریا کے اوپر افیکٹ آیا, اس کا عراق پہ افیکٹ آیا, قطر کے کیس میں وہ فرق پڑا, یمن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو بھی ایسا ہوا, پھر ایجپٹ میں بھی اس کا اثر آیا, اور اب اسرائیل تک وہ پہنچ گیا. تو اب یہ اگر ہم اس کو بیس کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو میرے خیال میں ایونٹ تھا 2017 کا وہ تھا کہ کنٹرول جو آہستہ آہستہ جو ہے سعودی عرب کے جو ولی عہد ان کے ہاتھ میں کنٹرول جب سے آنا شروع ہوا تو وہ ایک چینج آیا. اگر ہم سب سے اگر آتے ہیں اب سیریا کی طرف ہم دیکھیں تو سیریا کے اندر جو آئسس تھی اس کا ختم ہونا بھی ایک میجر ایونٹ تھا اگر سیریا کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں. سیریا میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بشار الاسد کی حکومت ہے وہ کنسولیڈیٹ کر پائی, یہ بھی ایک میجر ایونٹ ہے. پھر ہم یہ تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ جو روس ہے اس نے فائنلی وہاں پر ایک بہت بڑی وکٹری حاصل کی اس ریجن میں اور اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کی, اور اب وہاں پر ایک نیول اور ایئر بیس وہاں پر وہ مینٹین کریں گے انڈیفینیٹلی, یہ بھی ایک آگے چل کے بہت فرق پڑے گا. یہ تو آگے سیریا کے لیے. اگر ہم سوئچ نیکسٹ کرتے ہیں عراق میں تو عراق میں بھی آئی سی ایس کو نہ صرف ہاری لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو کردوں کو بھی کافی مشکل بنی کہ وہ آلدو کہ لگ رہا ہے کہ وہ جیتے ہیں لیکن ان کا جو ریفرینڈم تھا اور اس کے جو ریزلٹس نکل رہے ہیں تو وہ بھی کافی افیکٹ کریں گے آگے چل کے.
اچھا
وہاں اگر ہم اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ایران کا انفلوئنس ہے اس پورے ریجن کے اندر وہ کافی زیادہ کنسولیڈیٹ ہو گیا کہ اب ان کو لگتا نہیں ہے کہ ایران کو اتنی جلدی کوئی سیٹ بیک ہو سکتا ہے عراق سیریا اور لبنان کے ریجن میں. اور ناٹ اونلی دیٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یمن میں بھی ان کا کافی انفلوئنس ایک طریقے سے ہے اور بحرین میں بھی. تو یہ سارا جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ایک پروکسی وار چل رہی تھی سعودی کی اور ایران کی اس کے اندر سب سے بڑا جو فرق پڑا یہ کہ اپر ہینڈ ہو گیا تقریباً ایران کا اس میں فور ناؤ.
اچھا
لیکن یہ چیز آگے چل کے چینج ڈیفینیٹلی اس کا بیک لیش ایکسپیکٹڈ ہے.
اچھا دوسری بات یہ کہ عراق جو قطر کا بائیکاٹ کیا ہے سعودی اتحاد نے, اور خود سعودی عرب نے جو ایک کثیر ملکی فوج بنائی ہے مسلمان ملکوں کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی پورے ریجن کو جبکہ یمن میں وہ باقاعدہ جنگ میں ملوث ہیں؟
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سرٹن ایریا کے اندر تھوڑی سی گین ہوا ہے سعودی جو کولیشن کو, لیکن اس میں یہ آرمی ابھی انوالو نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ اس کو بیف اپ کرنے میں کامیاب رہے اور ایک امپورٹنٹ فورس وہ بنا لی سعودیز نے تو پھر یہاں پر ڈائنامک چینج ہونے کا ٹائم آ جائے گا مڈل ایسٹ میں. تو یہ آل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کہ آلدو کہ سٹارٹ تو ہو گئی ہے وہ بھی 2017 میں ہوئی ہے, جس کا آگے چل کے ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سعودی کے پاس سوائے اس کے کہ اس کو ایک بیف اپ کریں اور اسٹرانگ ایک آرمی بنائیں, تو صورت کے اندر اس کا افیکٹ آگے چل کے اگلے سالوں میں بہت پڑے گا. تو اس لیے بہت کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ 2017 جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے لیے ایک بہت بڑا بگننگ آف اے چینج آ گئی ہے کہ یہاں سے آگے چل کے جو مڈل ایسٹ ہے وہ شاید ویسا نہ رہے جیسا پہلے تھا. نہ صرف انہیں چیزوں میں فرق پڑا بلکہ اور چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریلیکسیشن بھی بہت دی گئی سعودی کے اندر, گاڑی عورتوں کو کاریں چلانے کے بارے میں انہوں نے الاؤ کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں فگر اسکیٹنگ کے اندر جو یو اے ای کی ایک خاتون ہے ان کو حجاب پہن کے فگر اسکیٹنگ کرنے کی اجازت مل گئی.
اچھا,
ایون ہیومن لیول کے اوپر بھی بہت چینجز آئی ہیں سوسائٹی کے اندر بھی.
اچھا, دوسرے یہ کہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک تو جو قطر کا بائیکاٹ ہے اس وہ جو ہے وہ پورے ریجن کو امپیکٹ کر رہا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ ابھی اسی طرح سے چلتا رہے گا؟
آئی تھنک اگر ہم غور کریں تو جس طریقے سے آج تک ایسے کوئی بھی بائیکاٹ جو ہوتے ہیں اکنامک بائیکاٹ وہ زیادہ دیر تک افیکٹو رہتے نہیں ہیں. اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ وہ جو جن کنٹریز پہ بھی ایسی لگتی ہیں پابندیاں وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اگر ہم ایران کو لے لیں, اتنے سالوں کی پابندی کے باوجود ایران جو تھا وہ مینیج کر گئے کہ سینکشنز کے باوجود انہوں نے نہ صرف کہ سروائیو کیا بلکہ ڈیولپ بھی کیا اپنے کنٹری کو. تو اسی طریقے سے اگر ہم قطر کو بھی دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی کہ انہوں نے امیگریشن کے معاملے میں بہت ریلیکسیشن کر دی اور پرماننٹ ریزیڈنس کے ویزے بھی انہوں نے دینے کی بات کر رہے ہیں, تو اس صورت کے اندر بہت لگتا ہے کہ آگے چل کے قطر کو اس کا شاید فائدہ ہو جو سینکشنز لگ رہی ہیں بجائے کہ نقصان ہو. اور الٹیمیٹلی کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل ان کی بھی پاکٹ کافی ڈیپ ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز کیا ہیں فائنینشیل, تو فائنینشیل ریسورسز ان کے پاس بھی کافی ہیں اور اوپر سے ایران کے ساتھ ان کی اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ دیر امپیکٹ رہے گا قطر کے اوپر کسی بھی سینکشنز کا. تو یہ ایک وقتی طور پہ تو اس کا فرق تھا پڑتا قطر پہ,
جی
آگے چل کے میرے خیال میں قطر کو اس سے زیادہ فرق
اچھا
پڑے گا.
ایک وقت تھا کہ ترکی اور سعودی عرب شام میں بشار الاسد کے خلاف ایک دوسرے کی اتحادی تھے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دونوں مخالف سمتوں میں ہیں ایک دوسرے کی. یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا اس ریجن کو, اور ایران کو اس سے کیا کوئی فائدہ ہوگا؟
جی, اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور ترکی جو ہیں, ترکی نے بہت پریگمیٹک اپنی اپروچ شروع سے ہی رکھی. دیر واز اے ٹائم کہ جب سیریا کے اگینسٹ ان کو لگ رہا تھا کہ فائدہ ہوگا, شروع میں وہ ریلکٹنٹ تھے کہ سیریا کے ساتھ تعلقات خراب کیے جائیں, لیکن جب ان کو پش کیا گیا سب تک جس میں کہ مغرب اور سعودی اور بہت سے ملک جو تھے عرب کنٹریز وہ شامل تھے, تو جو ترکی تھا وہ اس ساری اس میں سے باہر رہنا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے جوائن ضرور کیا. لیکن الٹیمیٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے اس وجہ سے, اور جب جہاز رشیا کا شوٹ ڈاؤن کیا, تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلولی اردوان کا, اسپیشلی جب ان کا گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے بعد سے اردوان نے سلولی یو ٹرن لینا شروع کیا اور الٹیمیٹلی وہ اس پوزیشن پہ اب آ گئے ہیں کہ جہاں پر ان کے تعلقات روس کے ساتھ بہتر ہیں, ان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے اتنے زیادہ کلوز ریلیشنز نہیں رہ گئے جس طرح کے پہلے تھے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں اکانومی وائز تو اس کا بھی پازیٹیو, ترکی کی اکانومی پہ اتنا کوئی نیگیٹو افیکٹ بھی نہیں پڑا. تو مشکل ہے کہ ترکی کا جو ہے یہ چینج ہوگا, اس سے پورا سیریا جو ہے وہ بہت سٹیبل ہو جائے گا اور بہت جلدی ہو جائے گا. ابھی آگے ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا کہ اگر ترکی اس کو کہے گا کہ ترکی اور ایران مل کے, ایران اور ترکی کا جو کولیشن اگر وہ مل کے اس کو سٹیبل رکھنا چاہیں گے سیریا کو, تو میرا نہیں خیال کہ باہر کی طاقتیں اس کو زیادہ ڈی سٹیبلائز کر سکیں گی.
اچھا, یہ بتائیے کہ 2018 کا کیا سینریو آپ ایز اے پولیٹیکل انالسٹ دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ کا؟
جی, مڈل ایسٹ میں کیونکہ ابھی یہ بہت آل دو کہ جس طرح کا پہلے تھا شروع میں اس سال کے, اتنی فلوئڈ سچویشن رہی نہیں ہے کیونکہ سچویشن کافی سالڈیفائی کر گئی ہے اور پریسیپیٹیٹ کر گئی ہیں چیزیں, کہ جو حالات ہیں کہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ جو سعودی کی جو کولیشن تھی اور جو الٹرا رائٹ ونگ سنی جو کولیشن تھی بنی ہوئی تھی ڈفرینٹ گروپ کی, اس کو ڈیفیٹ ہوئی. اور اس کو نہ صرف شیعہ جو کہ آل دو کہ لگتا ہے کہ شیعہ ملیشیاز نے ان کو ہرایا, لیکن گراؤنڈ کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں رہی تھی ان کی حرکتوں کی اور جو بھی ان کی ہارڈ لائنر پالیسیز تھی ان کی وجہ سے. تو ود دا ریزلٹ یہ ہوا کہ اب آگے چل کے یہاں پر ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل یہ وار ختم ہوگی, لیکن فار ناؤ اس طرح ختم ہوگی, لیکن اٹ آل ڈیپینڈ کہ سعودی عرب کتنی جلدی اپنا کوئی چینج اوور لے کر آتا ہے اپنی پالیسی میں. وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ پازیٹیو لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیری دا ہیچٹ کہ اپنی بندوقیں دفنا دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے آگے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر تو یہ پازیٹیو رہے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک جو پراکسی وار چل رہی ہے, یہ فی الحال کے لیے تو سیٹ بیک سعودی کو ضرور ہوا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کو پھر سے اگنائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہی ان کے لیے بہتر رہے گا.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم ویسٹ اور ایشیا کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ کار جناب مسعود عبدالی صاحب موجود ہیں. مسعود عبدالی صاحب, ہم نے ساؤتھ ایشیا مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کی ہے. آپ پہلے مجھے بتائیے کہ اس وقت ایشیا میں کیا کیا صورت حال ہے, اور جیسا کہ امریکہ کا ایشیا پیوٹ ایک کنسنٹریشن تھا, ایک توجہ تھی اس اوپر, 2017 میں اس کی کیا صورت حال رہی؟
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیے جہاں تک ایشیا کا معاملہ, تو ایشیا میں تو اس وقت دو تین بڑے بڑے مسائل ہیں. ایک تو بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو اس وقت بھی جاری ہے برما میں, جس کا یعنی بدترین پہلو یہ ہے کہ دنیا اس پر خاموش ہے, دنیا کو معلوم ہے لیکن کوئی عملی اقدام نہیں لیا جا رہا, اور جس لیے کہ چین, روس اور ہندوستان کے علاوہ تمام کی تمام دنیا ان سے اچھی طرح آگاہ ہے, لیکن اب تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھائے گا اس سانحے کو ختم کرنے کے لیے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ایشیا میں نظر آ رہا ہے وہ بہت واضح ہے, یعنی سنسنی خیز بھی ہے, وہ ہے شمالی کوریا کا معاملہ, کہ جہاں پر یعنی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جوہری معاملے کو پرم طریقے پر حل کیا جائے. بہت سخت قسم کی پابندیاں لگا دیا اقوام متحدہ نے, لیکن براہ ایسا لگ رہا ہے کہ شمالی کوریا اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور تیسرا ایشیا میں کہوں یا مڈل ایسٹ میں ایک اور نیا بحران جو بلا وجہ اٹھ رہا ہے, یعنی جو بڑا حل ہو گیا تھا وہ ایران کا جوہری معاملہ تھا جس کے اندر ایک معاہدہ ہو گیا تھا, لیکن اس کے اوپر چونکہ صدر ٹرمپ کے تحفظات ہیں اس لیے ایک نئی بحث کا وہاں پر آغاز ہو گیا ہے, تو وہ ایک یعنی مسئلہ جو ہے ہو سکتا ہے. ایک اور بات جو بڑی عجیب سی نظر آ رہی ہے کہ داعش حالانکہ کمزور ہو گئی, اس بات پہ کوئی اب دو رائے نہیں کہ داعش کمزور ہو چکی ہے عراق میں بھی اور شام میں بھی, بلکہ اکثر علاقوں سے ان کے ہاتھ سے نکل گئے, لیکن اس کے باوجود دنیا میں انتہا پسندان رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی ہوا, امریکہ میں 35 مساجد پہ اس سال حملے ہوئے 217 کے دوران, جامعہ ورجینیا میں ایک سفید فام نے جو ہے کار سے لوگوں کو کچل دیا. کل ایک خبر ہے کہ انتہا پسند نے اپنی گرل فرینڈ کے والدین کو اس لیے قتل کر دیا کہ ان کی والدہ نے جو ہے اسکول کو کہا تھا کہ اس کی اصلاح کی جائے. اسی طرح اس سال لاس ویگس میں فائرنگ ہوئی, ٹیکسس کے چرچ میں فائرنگ ہوئی.
اچھا,
تو اس لحاظ سے لگ رہا ہے کہ انتہا پسندی میں کمی نہیں آئی داعش کے ختم ہونے کے باوجود
دنیا بھر میں. اچھا یہ بتائیے کہ امریکہ کے امپورٹنٹ ایونٹس اور دوسرے یورپی ملکوں کے امپورٹنٹ ایونٹس کیا ہیں؟
دیکھیں اس میں سب سے اگر میں 2007 کو اس طرح دیکھوں گا, مثبت منفی دلچسپ سنسنی خیز کے تقسیم کیا جائے, تو سب سے پہلے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ مثبت بات کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے, کو پسند ہوتا ہے. سب سے بڑی مثبت بات جو آئی ہے 2017 میں امریکہ میں وہی کہ نہ صرف امریکہ بلکہ وینزویلا کے علاوہ ساری دنیا میں معاشی استحکام نظر آیا ہے. تیل کی قیمتیں $60 کے قریب ہیں, امریکہ میں بےروزگاری کی شرح 4.1% سے بھی نیچے آ گئی ہے جو گزشتہ برس 6% تھی. اس کے ساتھ ہی اجرتوں میں اضافہ ہوا, صدر ٹرمپ کے انتخاب جیتنے کے بعد سے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے, اور انڈیکس 4500 پوائنٹ بڑا ہے صرف 11 مہینوں کے دوران, یعنی گویا یہ 25% اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے ایوریج اضافہ جو تھا ایک سال کے دوران 5-8% ہوتا تھا. پھر ٹیکسوں میں کمی اور ٹیکسوں کے نظام میں جو اصلاح کا بل آیا ہے اس کی وجہ سے مزید معیشت میں بہتری کے اثر نظر آئے. اس دوران کچھ چیزیں دلچسپ اور سنسنی خیز ہیں. سب سے سنسنی خیز بات اور دلچسپ بات تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے, دنیا میں خبر ہے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت, اس کے اوپر ملر کمیشن کا قیام عمل میں آیا, اور اس میں جو مزید جو سنسنی پھیلی ہوئی ہے,
اور اس قسم کا واقعہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, نہ صرف یہ کہ 2017 میں بلکہ پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے.
نہیں, ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اس وقت تک 2-3 افراد جو ہیں ان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے, جن میں صدر کے سابق مشیر مائیکل فلن بھی شامل ہیں. ایک اور سنسنی خیز بات جو ہوئی جو بڑی منفی ہوئی وہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا تھا, جس کی وجہ سے امریکہ کو سفارتی تنہائی کا احساس ہوا, اور اسے پہلی بار سنی کہ سلامتی کونسل جنرل اسمبلی دونوں جگہ مذمتی قرارداد منظور ہوئی ان کے خلاف. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ہوا نقصان امریکہ کا وہ یہ کہ مشرق الوسطی میں میرا خیال ہے کہ روس کے اثرات میں اضافہ ہوا ہے, اور بشار الاسد اور ترکی کے درمیان جو تناؤ تھا اس میں کچھ حد تک کمی محسوس ہو رہی ہے. ایک اور دلچسپ بات جو تھی وہ خواتین سے بد تہذیبی اور کام کی جگہوں پر جو ہراساں کرنے کے معاملات تھے وہ منظر عام پہ آئے. یہ شروع تو ہالی ووڈ سے ہوا تھا, لیکن اب یہ ہر جگہ موضوع سخن ہے. اس کے نتیجے میں ایک امریکی سینیٹر
اور ایوان نمائندگان کے دو ارکان کو استعفی دینا پڑا. ان الزامات میں دو ارکان کے کانگریس خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. اور ایک اور وجہ یہ دیکھیں کہ ریپبلکن پارٹی اپنے قلعے میں یعنی الاباما جو ان کا قلعہ تھا وہاں انتخاب ہار گئی. اسی طرح کینٹکی میں ریاست اسمبلی کے رکن ڈین جانسن نے اسی لیے خودکشی کر لی. پھر معاملہ جو ہے خالی ایوان سیاست نہیں رہا بلکہ عدالت تک چلا گیا. آپ کو پتا ہے کہ سرکٹ کورٹ جو سپریم کورٹ کے بعد اعلیٰ اختیاری عدالت ہے اس کے ایک سینئر جج کو بھی استعفی دینا پڑا. امریکی فضائیہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چار سال کے دوران 20,000 خواتین نے بدسلوکی کی شکایت کی.
اچھا
اسی کے ساتھ مثبت بات بھی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کم از کم پہلی بار امریکی تاریخ میں دو ٹرانسجینڈر یعنی خواجہ سرا ریاست اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں.
اچھا دوسرے یورپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, وہاں کے امپورٹنٹ ایونٹس 2017 کے دوران کیا آپ
دیکھیں؟ یورپ کے بارے میں جو سب سے اہم ایونٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ کیٹالونیا میں آزادی کی تحریک اٹھی, انہیں ریفرنڈم ہوا, ریفرنڈم جیت گئے, اس کے بعد اسمبلی معطل کر دی گئی, دوبارہ انتخاب ہوا, دوبارہ وہی لوگ جیت گئے. پھر ایک اور بات جو دیکھی گئی کہ انتہا پسندی کی لہر وہاں بھی تھی, فرانس, برطانیہ اور جرمنی میں نسل پرستوں کو شکست ہوئی, لیکن پولینڈ اور آسٹریا میں وہ کامیاب رہے, مسلم مخالف اور امیگریشن مخالف پارٹیاں جو کامیاب رہی. پھر بریکسٹ یعنی یہ واقعہ, بریکسٹ غالباً پچھلے سال ہوا تھا, یہ واقعہ ہوا. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہوئی کہ پہلی بار امریکہ میں حکومتی وسائل کے غیر ذمہ دار استعمال کی وجہ سے وزیر صحت ٹام پرائس کو برطرف کیا گیا.
اچھا دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو اس وقت ساری دنیا کی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے, 2017 میں بھی وہ خاصی اہم رہی, وہ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پناہ گزینوں کا مسئلہ. وہ کس حد تک سیریس رہا اس دوران؟
دیکھیں وہ مسئلہ سیریس بھی رہا بلکہ تمام جگہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو انتخابات ہوئے ان کا جو ہے وہ مین فوکس رہا بڑی حد تک, اس لیے کہ صدر ٹرمپ کی مہم کا بھی جو فوکس تھا وہ تھا کہ ہم اس کو ویزا پروگرام منسوخ کر دیں گے پناہ گزینوں کا, اور انہوں نے کیا بھی, جو بین سو کالڈ آیا تھا اس کے اندر جو ہے یہ شامل تھی. اسی طرح یورپ کے اندر بھی یہ بات اٹھی, بریکسٹ کا پوری تحریک اسی بھی اٹھی تھی. اسی طرح پولینڈ میں اور جو میں نے عرض کیا کہ جرمنی میں, فرانس میں, پولینڈ میں اور آسٹریا میں جو انتخابات ہے اس کی بنیادی جو تھی وہ پناہ گزینوں کے مسئلے پہ تھی. اس میں ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ مون یا مغربی پریس اور پاکستان کا پریس بھی یہ ظاہر تاثر دے رہا ہے کہ تمام کے تمام شامی پناہ گزین جو ہیں وہ مغرب کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے پڑوسی ممالک جو ان کو پناہ نہیں دے رہے. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے, تقریباً 80% جو شامی ہیں وہ اس وقت لبنان میں, اردن میں اور ترکی میں ہیں. صرف چند لاکھ پناہ گزین جو ہیں جو اس کی شام کی ان ساحلوں پہ جو مغربی شمالی ساحلوں پہ تھے یعنی بحر روم کی طرف, وہ چونکہ ان کے پاس بری راستے کے ذریعے ترکی کی طرف آنے کا راستہ نہیں تھا اس لیے وہ یورپ کی طرف گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام پناہ گزین جو ہیں وہ یورپ گئے, بلکہ بہت پناہ گزینوں کی بہت مختصر چھوٹی تعداد جو ہے شامیوں کی وہ یورپ کی طرف آئی.
اچھا ایک آخری بات میرے پاس ایک منٹ ہے, آپ 2018 کا اس تناظر میں کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں 2000 میں ایک بات جو نظر آ رہی ہے کہ امریکی معیشت اچھی ہوگی, لیکن دوسری طرف دنیا کے اندر تنازعات جو ہیں اس کے اندر مجھے بظاہر کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو بیت المقدس کا ہوا ہے اس کی وجہ سے مشرق وسطی میں عدم استحکام برقرار رہے گا. افغانستان کے اندر کچھ بہتری کی صورت پیدا ہوئی ہے کہ وہاں پر ابھی دیکھا ہوگا کہ ایک سیف فریق مذاکرات ہوئے بیجنگ میں, پھر اس کے علاوہ خود انہوں نے علماء کا جرگہ ہوا, 700 علماء نے جس میں شرکت کی ہے, لیکن آج پھر وہاں صبح صبح آج میں نے خبر سنی کہ کل رات
بلاسٹ ہوا جی. ہو گیا. اچھا انتہا پسندی
کا بھی شیعہ سینٹر پہ ہوا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ 2018 سماجی اور سیاسی اعتبار سے کوئی بہتری کی خبر لائے گا.
اچھا
ہاں معاشی اعتبار سے یہ سال غالباً بہتر ہو.
انتہا پسندی اور دہشت گردی 20 سیکنڈ ہے میرے پاس.
دیکھیں میں نے عرض کیا جیسے کہ داعش کے کمزوروں کے باوجود انتہا پسندی میں کمی نہیں ہوئی بلکہ امریکہ میں بھی انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے, اور اس میں بہت بڑی وجہ خود جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ ہے کہ بار بار معاملات کے اوپر, ہر معاملہ جو ہوتا ہے دہشت گردی کا اس کو ایک نسلی رنگ دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو جو مسئلہ مجھے لگ رہا ہے انتہا پسندی کے بارے میں جو میں ذرا مایوس کن میری فکر ہے وہ یہ کہ امریکی قیادت جو ہے وہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کے معنی مجھے بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتی.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم حیر الگل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔